अलावा से पहले मैं आपको एक हदीस शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी अल्लाह के घरों में, किसी एक घर में अगर लोग इकट्ठे हों और वहाँ पर बैठ के कुरान पढ़ें या पढ़ाएं, तो इल्ला हफ्फतहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा, के फरिश्ते जो हैं उस महफिल को आके घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमत उन पर छा जाती है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मुबारक मजलिस है हमारी। हम यहाँ कुरान मजीद पढ़ने, थोड़ा सा समझने और इसके साथ साथ दुआएं करने के लिए आए हैं। तो इसलिए इस महफिल में कुरान मजीद को ज़रा दिल से पढ़िएगा। जी, सूरतुल मुल्क है, सफ़ा नंबर 4 पे। मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए। हैं, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. اب ان کا ذرا ترجمہ میں آیت پڑھتا ہوں، لفظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ دیکھ دیکھ کے ذرا پیچھے پڑھ لیجیے گا تاکہ بات ذرا تھوڑی سی سمجھ آ جائے، مزید میں سمجھا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها
شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير باخبر.
یہ سورۃ الملک ہے، مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے مقصد کو بھی بتایا گیا ہے کہ وہ یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس صورت کو ہر روز رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. ایک ریمائنڈر ہے کہ آدمی ذرا سوچے. شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدی الملک سے، کہ بڑی بابرکت ذات ہے وہ اللہ کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اس بادشاہت کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جیسے دنیا کی بادشاہت ہوتی ہے. اس میں ملک کا لفظ ہے، ملک کا مطلب ملکیت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، حکمرانی بھی ہے. ملک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ساری کائنات، یعنی چھوٹی سی زمین ہے اس میں بادشاہ آپس میں جھگڑتے ہیں، لیکن یہ معمولی سا ذرہ اس کائنات میں جو سورج کے مقابلے میں بھی معمولی حیثیت رکھتی ہے. کئی ملین زمینیں مل جائیں تب بھی جا کے وہ سورج کے برابر نہیں بنتی. اس تھوڑی سی چھوٹے سے ذرے کے برابر جو زمین ہے اس میں بادشاہت کے جو جھگڑے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ اللہ پوری کائنات پہ اپنی بادشاہت کر رہا ہے اور اس کا کنٹرول ہے. ایک تو اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں بادشاہ ہوں، اور دوسرے یہ کہا تبارک، میں بڑا بابرکت ہوں. یہ کھانا میں اور آپ جو کھاتے ہیں، پانی میں اور آپ پیتے ہیں، یہ کھانا جو کھاتے ہیں صرف پیٹ میں جائے اور اس طرح گھوم پھر کے باہر نکل جائے، تو آخر کون سی چیز ہے جو جسم کا جزو بدن بنتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کی میرے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ جسم کا ایک حصہ بن جاتی ہے، جس سے مجھے طاقت ملتی ہے؟ ورنہ بظاہر ان کھانوں میں کیا رکھا ہے دیکھا جائے تو انسان پیٹ ہی بھرتا ہے نا، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، وہ پیٹ بھر لے. ایک غریب آدمی جب اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں جو کھا رہا ہوں پی رہا ہوں کیا یہ میرے جسم کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی بھی چیز انسان کو دیتا ہوں یا انسان کے ارد گرد کچھ بھی ہے، وہ بظاہر تو استعمال کر رہا ہے، وہ ایک نعمت ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہر شے کا استعمال آپ دیکھ لیں تو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی برکت نظر آتی ہے. ہر شے میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا میں انکار کر سکوں کہ ہاں اس میں برکت نہیں ہے. اور یہ صرف میری ذات تک محدود نہیں ہے, پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی پرندے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں, ان سب کی جو ضرورت ہے وہ بھی اللہ پوری کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں برکتیں پیدا کر کے اس کے وجود کو بہت کچھ بخش بھی رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اور یہ کمال آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. کسی اور کے دیے میں یہ برکتیں نظر نہیں آئیں گی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز, میں بھی ایک شے ہوں, آسمان بھی ایک شے ہے, سورج بھی ایک شے ہے, جس چیز کا وجود ہے وہ شے ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے, قوت رکھتا ہے, پورا کنٹرول رکھتا ہے, جب چاہے اپنا فیصلہ اس پہ صادر کر دے. بندہ مجبور ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے حکم کے آگے وہ بے بس ہے, اور ہر شے اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے. ایسی پاورفل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس کی پاور اگر دیکھنی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری جو شہ رگ ہے, تمہارا ہاتھ اٹھ کے ذرا یہاں تک پہنچے, ابھی یہ راستے میں ہوگا, ہم تم پہ قابو پا لیں گے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. تو یہ وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت بھی اللہ کی ایک تخلیق ہے اور حیات بھی ایک تخلیق ہے, دونوں نعمتیں ہیں. نعمتیں, ہم موت کو شاید برا سمجھتے ہوں, واقعی انسان اچھا نہیں سمجھتا کہ موت آ جائے, لیکن اگر دیکھا جائے کہ موت اللہ تعالیٰ نہ لکھتے تو کیا ہوتا, ذرا سوچئے. میرے اپنے آبا و اجداد کتنے ہوتے جو زندہ ہوتے, موت نہ ہوتی, اور پھر اس کے بعد ان کی عمریں کتنی طویل ہو چکی ہوتی, اور پھر اس کے بعد وہ کتنے کمزور ہو چکے ہوتے, اور تیسری چیز یہ کہ وہ کتنے محتاج ہوتے. ان کی زندگی بھی اجیرن ہوتی, اور میری زندگی جو جوانی کی ہے ان کی خدمت کر کر کے اس طرح گزر جاتی. وہ بھی ایک آزمائش ہوتے, ان کی زندگی ان کے لیے آزمائش ہوتی, میری جوانی بھی آزمائش بن جاتی کہ میں اپنی اس جوانی میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہوں یا نہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو موت ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک بڑا اچھا بھلا وقت دے دیتا ہے. بچپن ہے, جوانی ہے, جوانی کے بعد ادھیڑ عمری ہے, اور ادھیڑ عمری کے بعد جو ہی وہ بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے, کمزوری اس کو چھوتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے موت ایک اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس نے یہ پیدا کی ہے. کہتے ہیں میں پیدا کی ہے, خلق الموت, میں نے پیدا کی ہے. موت کا نام سن کے ویسے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن اللہ نے موت کیوں پیدا کی اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے, اور زندگی بھی اللہ نے پیدا کی جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی دے دی, ہم کچھ بھی نہیں تھے. لم یکن شیئا مذکورا, جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمارا نام کوئی لیتا ہی نہیں تھا. جو ہی دنیا میں آ گئے تو میں کسی کا بیٹا بن گیا, کوئی میری ماں بن گئی, کوئی باپ بن گیا, کوئی چچا بن گیا, کوئی ماموں بن گیا, کوئی دادا بن گئے, کوئی نانا بن گئے, یہ سارے رشتے قائم ہو گئے, لیکن اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ نے یہ زندگی بھی دے دی, اور اس زندگی میں بہرحال جو لطف, جو مزے, جو میں مزے کر رہا ہوں یا لطف اٹھا رہا ہوں, جو نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہوں, یہ وہ چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے زندگی. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے. تم چلتے پھرتے جو نظر آ رہے ہو نا, یہ میری وجہ سے ہے. اور جب بالکل بیڈ پہ لیٹ جاؤ گے بے جان ہو کے, وہ بھی میں ہی کروں گا. لیکن یہ موت اور زندگی میں نے کیوں پیدا کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ ہے مقصد زندگی. اب اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. بس
یہ زندگی موت جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اس میں اصل میں میری آزمائش ہو رہی ہے، اور آزمائش اس بات کی ہے کہ میں کیا بہترین عمل کرتا ہوں کہ نہیں، یہ اصل چیز ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا میں ہماری زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمارا یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا اچھا عمل، اچھے سے زیادہ بہترین عمل، دی بیسٹ۔ اور دی بیسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اخلاص میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بندہ خالص ہو کے چاہ کے پوری چاہت کے ساتھ دوسرے کے لیے عمل کرتا ہے، اور وہ عمل دنیا بھی سمجھتی ہے کہ ہاں واقعی بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کو بہترین عمل چاہیے، بہترین عمل ہماری اس زندگی میں، ہماری اس زندگی میں ہمارا یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، اس لیے موت اللہ نے ساتھ لگا دی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے کوئی آپ نے ٹیسٹ دینا ہو، امتحان دینا ہو، آپ اس سے پہلے کیا کریں گے؟ تیاری کریں گے، اچھی طرح تیاری کر کے ایگزامینیشن ہال میں جائیں گے۔ اب یہ دنیا جو ہے یہ تیاری کی ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں ہم پہنچ گئے، ہمیں پرچہ دے دیا گیا، یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے کہ بھئی یہ آپ کے یہ کوسچنز ہیں، آپ اس کا جواب لکھیے، اور اتنا وقت ہے آپ کے پاس 3 گھنٹے۔ اب یہاں میں بیٹھ کے اگر واقعی پیچھے تیاری کر کے آیا ہوں تو میں بڑا اچھا پیپر حل کر سکتا ہوں، اور مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ سوال میرے لیے کچھ نہیں، میں جانتا ہوں ان کا جواب، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر میں نے پیچھے سے تیاری نہ کی ہو اور پیپر میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے، کوسچن پیپر، تو ظاہر ہے میں نے کچھ تیاری نہیں کی، مجھے کسی سوال کے جواب کا علم ہی نہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں میں یہیں بیٹھا رہوں گا، کوئی بات نہیں، تیاری نہیں کی تو میں بیٹھا رہوں گا، تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، 3 گھنٹے صرف، اور ایک ایک گھڑی کا جو ٹک ٹک ہے وہ مجھے باور کرا رہی ہے کہ لمحات گزر رہے ہیں، وقت قریب آ رہا ہے، پرچہ چھین لیں گے، اگر میں نے نہ بھی دیا تو چھیننے والے آ جائیں گے اور پرچہ چھین جائیں گے۔ تو یہ ہے زندگی ہماری، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی، یہ دماغ دیا، یہ دل دیا، ہم آنکھیں دیں، یہ ٹولز دیے ہیں، ان سے ہم نے اس علم کو پہچاننا ہے، اور پہچاننے کے بعد اسی کے مطابق سوالوں کا جواب دینا ہے، ان سوالوں کا جو اس قرآن مجید میں یا شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، وہ یہی ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے سب سے، مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب رب کی پہچان ایک ایک مسلمان کی، ایک ایک انسان کی ضرورت ہے کہ رب کو پہچانے، اس لیے کہ رب بہت ہیں، دنیا میں لوگوں نے بڑے رب بنائے ہوئے ہیں، مگر صحیح رب کون ہے، اس کی پہچان ان ٹولز کے ذریعے انسان کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یوں دے گا، ما دینک، یہ دوسرا سوال ہے، تمہارا دین کیا تھا؟ دین کہتے ہیں اے وے آف لائف کو، کہ میں اپنی زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ تھا، ڈھنگ تھا، وہ میں نے کس چیز، کس کا اختیار کیا ہوا تھا، کس کی بات مانتا تھا، کس کی نہیں مانتا تھا۔ اور ظاہر ہے ہم سب بندے ہیں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، تو وہ خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ مالک کا جو ہی حکم آئے سر آنکھوں پہ، اسی وقت سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، صفائی ستھرائی سے، یہی صحیح بندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب کے بعد اس کے طریقے کو، جو وے آف لائف ہے، وہ بھی وہی دے گا، اس لیے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، جس نے پیدا کیا طریقہ وہی بتائے گا، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ طریقے بتائے، اس لیے وہ طریقہ جو بتاتا ہے وہ ہمارا دین ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، ہماری بچپن، بچپناپن، پھر اس کے بعد جوانی، جوانی کی عمر میں جو ہی داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک مسلمان جوان بچے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ اب اس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں لکھو. جب تک جوان نہیں ہوتا وہ معاف ہوتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہوتا ہے کہ بچہ ہے اس کی قلم نہ لکھو, قلم کو روک لو. اور جو ہی جوان ہو جاتا ہے بس اس کے بعد اس کو پہچان ہو جاتی ہے, میچور ہو گیا نا, کہ پہچان ہو گئی صحیح کیا غلط کیا ہے. تو اب اس کے گناہ اور نیکیاں دونوں لکھی جاتی ہیں, اب وہ خود ذمہ دار ہے. تو یہ چیز, جس ذمہ داری کو اس نے ادا کرنا ہے, اپنی لائف کو اس طرح بنانا ہے جو سیدھی اس کو اس کے رب کے پاس لے جائے, جس کا رب اس سے خوش ہو جائے. پھر تیسری اور آخری چیز جو سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ من ھذا الذی بعث فیکم, وہ کون رسول ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا جواب یہی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول ہیں وہ. اب اس سوال کا جواب ملتے ہی وہ کامیاب ہے. لیکن جس نے نبی علیہ السلام کو پہچانا ہی نہ ہو, نہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے پیارے رسول کون تھے, کہاں تشریف لائے, انہوں نے کیا ہمیں سکھایا, کیا پڑھایا, کیا بتایا, کچھ پتہ ہی نہ ہو, تو سوچئے کتنی محرومی کی بات ہے. آج ہم بہت کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں, انفارمیشن ہمارے پاس بڑی زبردست ہوتی ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک ہوتی ہیں کہ فلاں میچ میں فلاں کرکٹر نے کتنی بالز گرائیں اور کتنے شاٹ لگائے. لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, کہاں فوت ہوئے, اور کتنی اولاد تھی, کتنی بیٹیاں تھیں, کتنے بچے تھے, کچھ پتہ نہیں. آپ کے رشتہ دار کون تھے؟ تو نبی کی پہچان بھی ہونی چاہیے. تو یہ سارا ایک ٹیسٹ ہے. صحیح علم یہی ہے, یقین مانیے اس علم کا فائدہ مرتے وقت بھی ہوگا, مرنے کے بعد بھی ہوگا, اور زندگی میں بھی ہوگا. ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اگر ہم دین پر چلیں. مثال کے طور پر دین یہ سمجھاتا ہے غصہ نہیں کرو, اسی غصے پہ میں کنٹرول کر لوں تو کتنے فائدے ہیں. میں معاف کر دوں دوسرے کو, غصہ پی جاؤں, غصہ پینے کا ثواب الگ ہے, دوسرے کو معاف کرنا الگ ہے. پھر یہ خوبی اگر میرے اندر ہو کہ میں غصہ مجھے کوئی دلائے میں پی جاؤں, تو میری شخصیت دوسرے کے سامنے کیا ابھرتی ہے کہ بڑے حوصلے والا بندہ ہے, یہ بات بات پہ غصہ کرنے والا نہیں ہے, معاف کرنے والا ہے, بڑا نفیس انسان ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے دین کی ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہے, اس ٹیسٹ سے ہم نے گزرنا ہے, اس کی تیاری ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, میں ہوں تو صحیح لیکن زبردست ہوں, یہ سارے کام میرے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اس لیے میں زبردست ہوں. زبردست کا مراد یہ ہے کہ کوئی مجھ پہ غالب نہیں ہو سکتا, غلبہ میرا ہے ہر شے پہ. اور دوسرا یہ کہ غفور, میں بخشنے والا بھی ہوں, اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت ہے, میں بخشنے والا ہوں. مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجھے کچھ ایسا نہ سمجھے کہ میں بڑا سخت خدا ہوں, پکڑ لیتا ہوں, سزا دینا جانتا ہوں, ہڈیاں توڑ دیتا ہوں, عذاب نازل کر کے کچل کے رکھ دیتا ہوں. ایسا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بندہ بھی وہ اگر میرے پاس آ جائے اور آ کے یہ اعتراف کر لے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں کہ معاف کرنے والی تیری ذات ہے اور کوئی نہیں, تو ہی معاف کر سکتا ہے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا, اور یہی التجا کرے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں, تو اللہ فرماتے ہیں میں غفور ہوں, میں بخش دیتا ہوں. اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ بندے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو میرے پاس آ اور تیرے گناہ اتنے ہوں کہ اس نے زمین اور آسمان کا خلا پر کر دیا ہو, اتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو, حالانکہ خلا دیکھیے نا کتنا بڑا ہے, تمہارے گناہوں نے اس خارے خلا کو پر کر دیا ہو, پھر بھی تم اگر میرے پاس آؤ اور آ کے مجھ سے بخشش مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, غفور, بخشنے والا ہے وہ. ہم گناہ گار لوگ ہیں, یاد رکھیے ہم انسان گناہوں کے پتلے ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. اگر ہم فرشتے ہوتے تو اس کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں غفور ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. ہم انسانوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم غلطیاں کرتے ہو, گناہ تم سے ہوتے ہیں, تو مجھ سے معافی مانگو, میں معاف کر دوں گا, اور معافی معمولی نہیں, بخش دوں گا. اور اس بخشش کی ایک اور بڑی زبردست بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں فرمائی ہے, وہ یہ فرمائی کہ اگر تمہاری گناہوں کی معافی خلوص کی بنیاد پہ ہے, واقعی یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اور تم شرمندہ ہو اور یہ طے کر رہے ہو کہ آئندہ میں کبھی اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھوں گا, تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کیا حوصلہ دلانے والی چیز ہے. پھر ہم دور کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں رب کے قریب آتے, ہم کیوں نہیں اس کی بخشش کو اپنے لیے غنیمت جانتے کہ مان کے اعتراف کر کے اس سے اپنے آپ کو معاف کروا لیں. یہ وہ چیز ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, میں غفور ہوں, میں غفار ہوں, میں رحیم ہوں, میں رحمان ہوں. یہ سمجھنا چاہیے اللہ کی ذات کو, یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا. الذی خلق سبع سماوات طباقا, اس کی ملک اور بادشاہت دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لیجئے, تمہارے اوپر سات آسمان ہیں جو طباقا اوپر تلے ہیں. کتنا بڑا آسمان ہے, یہ چھوٹی سی چھت ہے, بغیر پلر کے ہم کھڑی نہیں کر سکتے. 50 فٹ, 200 فٹ کا وایا ہوگا زیادہ سے زیادہ, لیکن اس سے بڑی چھت بغیر ستون کے ہم کھڑی نہیں کر سکتے. لیکن یہ چھت ایسی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے تم غور کرو کتنا زبردست آرکیٹیکٹ ہے, کہ جس کے نیچے کوئی ستون نہیں, بغیر ستون کے یہ میں نے بنائی ہے چھت, جو لاکھوں سالوں سے قائم ہے, ابھی تک اس میں کوئی دراڑ تک نہیں آئی. ہماری چھتیں بنتی ہیں دوسرے دن ہی لیک کرنے لگ جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے, کتنا پختہ کام ہے, بہت بڑی چھت ہے, بہت بڑی چھت, تصور ہی انسان نہیں کر سکتا. ابھی تک تو اس چھت کی پیمائش انسان کیا کرے گا, وہ تو خلا میں ابھی گمسم ہے. اتنا بڑا خلا ہے جس کو ابھی تک وہ جان نہیں سکا, چھت تک تو پہنچنا بڑا محال ہے. لیکن ہمیں بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چھت بڑی خوبصورت چھت ہے, دن کو اپنا رنگ بدلتی ہے, جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے, جب عین وسط میں سورج آ جاتا ہے تو اس کا رنگ بالکل مختلف ہے, اور جب شام کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کا رنگ مختلف ہوتا جاتا ہے, کبھی نیلا ہے, کبھی سفید ہے, کبھی رنگ برنگا, مختلف رنگ دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت شام کی خوبصورت لالی شفق جو ہے وہ اس کے رنگ کو اور نمایاں کر دیتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو یہ چھت ساری سیاہ ہو جاتی ہے, اور اس سیاہی میں جگمگ جگمگ کرتے ستارے نظر آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا, ہے کوئی زبردست اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے, کوئی نہیں ہے. پھر ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ کی اس تخلیق میں, رحمان کی اس تخلیق میں تم معمولی سا بھی نقص نہیں دیکھو گے, معمولی سا نقص. کوئی کہہ تو صحیح کہ جناب اس آسمان میں مجھے یہ خرابی نظر آ رہی ہے, اللہ نے یہ ایسے نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا, اس کو یوں پیدا کرنا چاہیے تھا. کوئی دنیا کے سارے آرکیٹیکٹ مل کے اس چھت پہ معمولی سا اعتراض تلاش کر کے دکھائیں, نہیں کر سکتے. اتنی زبردست تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, ہر تخلیق ایکیوریٹلی کمپلیٹ ہے, ایکیوریٹ ہے, اس میں ذرا بھر بھی آپ کو معمولی سا نقص نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر, تو دیکھنے والے ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ, ہل ترا من فطور, کیا تمہیں کوئی بھی آسمان میں معمولی سا دراڑ یا لکیر نظر آتی ہے؟ ثم مرجع البصر, اگر یقین نہیں آتا تو دوبارہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا, تمہاری نظر کتنا کہیں بھی کچھ ہے معمولی سی تلاش کرنا چاہے کہ اس میں کوئی نقص ہے, کوئی عیب ہے میں تلاش کر لوں، چاہے دوربینیں بھی لگا لو، مائکروسکوپ بھی لگا لو، ہبل جیسی چیز بھی لگا لو، تمہاری یہ آنکھیں ساری ناکام و نامراد ہو کے واپس آ جائیں گی، تمہیں کچھ بھی معمولی سا نقص بھی اس تخلیق میں نظر نہیں آئے گا. یہ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح ہر تخلیق کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا، کیا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے کو اندازے کے مطابق بنایا ہے. ہر شے کو، یہ اندازہ کیا ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ میرے ہاتھ ہیں، ان کی یہ پانچ انگلیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اندازے سے بنائی ہیں، اپنا ایک اندازہ ہے. یہ نہیں کیا کہ بالکل یہ چھوٹی انگلی ہو ایک بہت بڑی ہو، یا جو دو آنکھیں یہاں لگائی ہیں تو ایک آنکھ سامنے اور ایک پیچھے کر دے، یا دو آنکھیں ایک چھوٹی ہو ایک بڑی ہو، یا ایک نیلی اور ایک کالی ہو، ایسا کام نہیں کیا. بے قدر اندازے سے، یہ بے قدر میں ہر وہ اندازہ، چاہے وہ گولائی میں ہے، چاہے مستطیل ہے، چاہے لمبی ہے، چاہے چوڑی ہے، یہ جو ہم سارے ٹرائی اینگلز بناتے ہیں، یہ شکلیں بناتے ہیں، یہ سب قدر میں، پوری جیومیٹری اس میں آ گئی ہے کہ ہم نے ہر شے کو قدر سے بنایا ہے، ہر شے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کسی تخلیق میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، بلکہ دیکھ کے کہیں گے سبحان اللہ، واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا زبردست ہے. پھلوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، ذرا زو میں جا کے مختلف جو پرندے ہیں رنگ برنگے ان کو دیکھیے، کیا بندہ دیکھتا ہے حیران ہو، اتنی خوبصورت مخلوق. مچھلیاں دیکھ لیجئے، تتلیاں دیکھ لیجئے، کیا زبردست مخلوق ہے. پھول دیکھ لیجئے، ان پہ آنے والے رنگ دیکھ لیجئے، بدلتے رنگ دیکھ لیجئے، نزاکت دیکھ لیجئے، یہ کیا چیزیں ہیں. اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں کرتا ہوں. اسی طرح وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اس آسمان دنیا کو ہم نے خوبصورت بنا دیا ہے، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو شیطانوں کو مارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. دو فائدے بتائے ہیں اس آسمان پہ ستاروں کے، کہ ایک تو مصابیح، مصباح کی جمع ہے، مصباح کہتے ہیں چراغ کو. یہ پرانے دور میں گھروں میں جو چراغ جلتے تھے، جس کو ہم سرائیکی میں کہتے ہیں دیوا، دیوا کہتے ہیں نا، دیوا، یا پنجابی میں دیوا کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو چراغ ہے، اس چراغ کو دور سے بندہ دیکھ کے اپنی ایک رہنمائی پا لیتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی نہ کوئی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس آسمان کو ایک تو ان چراغوں سے، یعنی ستاروں سے، بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. رات کے وقت ان تھال، اس تھال میں یہ سجے ہوئے چراغ دیکھیں تو کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، حیران ہوتا ہے انسان. اور ورنہ اگر یہ چراغ نہ ہوتے، اندھیرا ہوتا، تاریکی ہوتی، تو ایک خوف ہوتا بندے کو کہ کیسا ماحول ہے. لیکن چراغ جلا کے آسمان کو بڑا خوبصورت کر دیتا ہے انسان. یہ چراغ کتنے ہیں؟ لا تعداد ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے وقت، اندھیری رات تھی، رات کے وقت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میری نظر آسمان پہ پڑی تو میں نے جگمگ جگمگ کرتا آسمان جب دیکھا تو میں نے ایک سوال کر دیا، اللہ کے رسول، یہ اتنی لا تعداد تعداد ہے ان کی، ستاروں کی، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں. کہتی میں نے یہ سنا تو فوراً ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر چچا کی عمر اتنی ہے، چچا عمر کی اگر نیکیاں اتنی ہیں، تو پھر میرے بابا کی، تو میں نے سوال کیا تو میرے بابا کی کتنی نیکیاں ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا تمہارے بابا کی نیکیاں، صرف سن لو، کہ غار ثور میں ہجرت کی رات غار ثور میں جو ابو بکر نے میرے ساتھ وہ رات بسر کی تھی وہ رات اور عمر کی ساری نیکیاں یہ بس اس رات کے برابر ہیں، باقی اضافی نیکیاں تم خود جان لو کہ اب تمہارے بابا کے کتنی زیادہ ہوں گی۔ تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی تعداد کتنی، یعنی جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ چراغ جلا دیے ہیں، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس آسمان کے تھال کو خوبصورت بنا دیا ہے، ایک فائدہ تو یہ بتایا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیطانوں کے لیے مارنے کا ایک ذریعہ بھی ان کو بنا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ شیطان جو جن ہیں یہ اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ سن گن لیں، فرشتوں کے درمیان کوئی باتیں ہو رہی ہوں کسی کے بارے میں، کوئی اللہ نے فیصلہ صادر کیا ہو اور فرشتے آپس میں کوئی بات کر رہے ہوں تو ہم بھی تھوڑی سی بات سن کے نیچے جائیں اور اس بات کو اپنے چیلوں چانٹوں کو بتا دیں اور وہ اپنے پھیلا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب جو بھی اوپر آتا ہے نا تو ہم نے ان ستاروں کو مارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ایسے شیطان کو اور شیطان کے پیچھے وہ ستارہ پڑتا ہے اور اس کو یا تو مار کے راکھ کر دیتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے یا جان بچا کے بھاگ جاتا ہے، وہ اب سن نہیں سکتا۔ یہ دو فائدے ستاروں کے اللہ نے بتائے ہیں، بس تیسرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہے، یہ یونانیوں کا ہے۔ انہوں نے بت پرستی کو جس طرح رواج دیا انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے ہاں پھیلا دیا اور دنیا بھر میں اس چیز کو پھیلا دیا ہے۔ ستارے ایک مخلوق ہے بے جان، ان کے اندر کیا ہمت کہ وہ ہم پر کوئی اثر انداز ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کا بھی خالق ہے ہمارا بھی خالق ہے، وہ ہمارا جب خیال کر رہا ہے اور کہتا ہے تم ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو تو میں دینے کو تیار ہوں، پھر ہم ستاروں سے اپنی وابستگی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دو فائدے بتائے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ایسے شیطانوں کے لیے ہم نے جہنم کی جلتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ یہ شیطان کیا کرتے ہیں، جا کے اپنے چیلوں چانٹوں کے کانوں میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بتنگڑ بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور یہ پھر دکانیں کھول کے اپنے کام کو خوب پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کاٹتے ہیں اور ستاروں سے جوڑتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، کہتے ہیں یہ نفع دے گا یہ نقصان دے گا، ان کا کیا کام ہے؟ تو ایسے کام کرنے والوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اعتدنا لہم عذاب السعیر، جہنم کی دہکتی آگ کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وللذین کفروا بربہم، اور ہاں ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس بیٹھا ہے آرام سے، کام کوئی اور کر رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں عزیز ہوں، کنٹرول کرنے والا ہوں، میرا غلبہ ہے، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ ہو نہیں سکتا، مجھ سے بڑا کوئی کنٹرولر ہو نہیں سکتا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر کوئی کہے نہیں اللہ کا کنٹرول مجھ پہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ کوئی اور اللہ مانتا ہے نا پھر، تو یہ کفر ہوتا ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی میں پکڑوں گا اور عذاب جہنم دوں گا۔ یہ باتیں مکہ میں نازل ہوئی، یہ سورت مکہ میں، سنیے، مکہ میں ابو جہل تھا، امیہ تھا، یہ بڑے بڑے کفار لیڈر تھے، یہ سب اللہ کا نام لیتے تھے، مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، مگر اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح نبی علیہ السلام یا قرآن نے اللہ کا تعارف کرایا۔ انہوں نے کچھ خدا بنا رکھے تھے، ان کے پاس بھی جاتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے اللہ اللہم، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے پاس خدا بھی تھے اور خدا بھی تھے۔ اور خداؤں کو مقرر کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں اللہ نہیں سمجھا جا رہا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو سمجھایا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم جو عمل کرو، سورت قاف کی پہلی آیت ہے، نہیں سورت محمد کی پہلی آیت ہے، تم جو بھی کرو، حاجیوں کو ستو پلاؤ، خانہ کعبے کو صاف ستھرا کرو، جو مرضی کرو، اس کفر کی وجہ سے میں نے تمہارا ایک ایک عمل برباد کر دیا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا کل قیامت کو. تو یہ وہ چیز ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب یہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو وہ سنیں گے اس کا چلانا یا دھاڑنا، یہ دوزخ کی آواز ہوگی، جلنے کی آواز، شولے ہیں اے نکل رہے ہوں گے بڑے بڑے ستونوں کی طرح، جوش مار رہی ہوگی دوزخ. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے حال میں ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ جانے سے پہلے، ڈلنے سے پہلے یہ آواز سنیں گے، خوفناک قسم کی آواز، بندہ خود خوف زدہ ہو جائے. شہید کہتے ہیں یہ گدھے کی جو آواز ہوتی ہے نا، جب وہ اپنی آواز کو سٹارٹ کرتا ہے تو سٹارٹ کرتے 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 یہ پیک پہ لے جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شہیق. اور پھر پیک کے بعد جب وہ نیچے آتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی آواز کو ختم کرتا ہے، اس کو زفیر کہتے ہیں. تو گدھے کی آواز کتنی مکروہ ہوتی ہے، بندہ سن نہیں سکتا. اس لیے تو ہمیں کہا جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ یعنی اس طرح کی آواز ہوگی، انتہائی مکروہ، انتہائی ناپسند، شور مچاتی ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی، بندہ پکڑ کے اس میں ڈال دیا جائے گا. وہی تفور، اور وہ غصے سے جوش کھا رہی ہوگی کہ آج مجھے موقع ملا ہے، کہاں ہے مجرم، میں آج ان کو پکڑوں اور میرے اندر آئیں، میں ان کو جلاؤں، ان کو عذاب دوں. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب سے، جوش جو اس کے اندر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ حال ہے. یہ جو بات قرآن مجید میں کی ہے، اس کی وضاحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا، یعنی اس کے ہیٹ اپ کیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر نیکسٹ 1000 سال اور جلایا، اور ہیٹ اپ کیا، وہ سفید ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 سال تک اور اس کو ہیٹنگ دی، وہ کالی ہو گئی، کالی. آپ فرماتے ہیں دوزخ کی جو آگ ہے وہ کالے رنگ کی ہے. دنیا کی جو آگ ہے، اس آگ کو تھوڑا سا ہماری انگلی کو لگ جائے اور ہماری باڈی جو ہے کس طرح آگ کو تیزی سے لے لیتی ہے. ہماری یہ اسکن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ تیزی سے آگ کو پکڑتی ہے، آگ کے لیے بہترین ایندھن ہے یہ. تو دنیا کی معمولی سی آگ جو ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، تو آخرت کی یہ جو آگ ہے یہ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی آگ سے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، آپ روتے تھے، رب کی جناب میں سجدے میں گر گر کے روتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اور آپ سے یہ حدیث منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا کرتے اللہم اجرنی من النار، میرے مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچا، محفوظ رکھنا. یہ نبی کا ڈر ہے، اتنا نبی ڈرتا ہے. اور 7 مرتبہ کیوں؟ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 گڑھے ہیں اس کے، ہر گڑھے سے اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے ہیں. یہ پیارے رسول کے آنسو بہتے ہیں رب کی جناب میں، آپ ڈرتے ہیں. آپ اپنی بچی کو فرماتے ہیں فاطمہ سلیمی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، یہ مت سمجھنا کہ کل قیامت کو میرے بابا جہنم سے مجھے بچا لیں گے. دنیا میں بحیثیت ایک باپ کے تم مجھ سے جو مال مانگتی ہو میں دے سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا کل قیامت کو میں دوزخ کی آگ سے بالکل نہیں بچا سکوں گا. اگر بچنا چاہتی ہو تو اعملی نیک عمل کرنا. یہ آپ کی نصیحت ہے. آپ سوچئے، اللہ کے رسول خود گڑ گڑائیں، خود اپنی اولاد کو نصیحت کریں، آپ کو اتنی فکر ہو، دوزخ کا نام آئے آنسو نکلنے لگ جائیں، بندہ ڈر جائے، اور ہمارے دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو کہ نہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں بخش دے گا. کچھ کرنے، کچھ بخشوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یقین مانیے، بخشوانا ہے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے اللہ تعالیٰ کم از کم خوش تو ہو جائے ہم سے. وہ کہے تو صحیح، ہاں بھائی تم نے چلو یہ گناہ کیے مگر یہ نیکیاں تم نے ایسی کی ہیں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر کچھ بھی نہ کیا ہو. سوچئے، یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی یہ تعلیم اپنی بچی کو. ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے. زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں، کسی وقت آرام سے فرشتہ آ کے ہماری روح کو نکال کے ہمیں لٹا کے جا سکتا ہے. پھر ہم ہوں گے اور ہمارے عمل ہوں گے، بس اور کوئی نہیں ہوگا. کلما القی فیہا فوجن، جب کبھی بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک فوج، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی گورنر ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ فوج سے کیا مطلب، فوج کا کیا مطلب ہے؟ فوج کا مطلب ہے گروہ. کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گروہ بنا دینے ہیں. میں جس گناہ میں ایک لطف محسوس کرتا ہوں، میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ہم سب کا نعوذ باللہ ایک گروہ بنا دیا جائے گا. مثال کے طور پر، نعوذ باللہ میں شرابی ہوں، میں زانی ہوں، میں سود خوار ہوں، میں لوگوں کے مال ہڑپ کرنا جانتا ہوں، اسی طرح میں مشرک ہوں، میں کافر ہوں. ہر ایک کا الگ الگ گروہ اللہ نے بنا دینا ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہی ہوگا کہ جو جس مزاج کا ہوگا اللہ نے اس کے ساتھ اس کو ملا دینا، وہ ایک بہت بڑی فوج بن جائے گی اور ان فوجوں کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہ حال ہوگا. تو جو ہی دوزخ میں ڈالیں گے تو پوچھنے والے وہاں فرشتے، جن کو خزانہ کہا گیا ہے، یعنی جہنم کی نگران ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا دنیا میں تم جب جیے تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی جہنم میں تو وہ جا سکتے ہیں جن کو ڈرانے والا کوئی نہ آیا ہو. تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والے سے کیا مر، آگاہ کرنے والا، وارنر، جو یہ آ کے آگاہ کر دے کہ بھئی دیکھو، اچھے کام کرو گے تو اس کا یہ ریوارڈ ہے، اور اگر غلط کرو گے تو اس کی یہ سزا ہے. اس کو کہتے ہیں نذیر. اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں یہ سب نذیر ہوتے ہیں. اور پھر نبیوں کا جو مشن ہے، جن کو بعد میں علماء نے سنبھالا ہے اور باعمل لوگ ہیں، وہ بھی نذیر ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو یہی بات کرتے ہیں. تو یہ نذیر جو ہے، اس کا ایک بڑا لطیف معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب وہ ڈراتا ہے تو اس کا ڈرانا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈریکولا بن کے دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے، بلکہ یہ ڈرانا پیار اور محبت سے ہوتا ہے. جیسے ایک ماں یا باپ اپنے چھوٹے بچے کو دیکھے کہ وہ بجلی کی تاروں کو چھیڑ رہا ہے، تو باپ اس کو کہتا ہے، بھائی مت چھیڑو، اس کو مت چھیڑو. تو کیا ہے، اس میں محبت ہے کہ نہیں؟ باپ کی محبت ہے کہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے بچے کو کرنٹ لگ گیا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے ہوگی. تو اللہ کا رسول بھی اسی طرح ہی ڈراتا ہے، او بچوں، لوگوں، یہ کام نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم دوزخ میں نہ چلے جاؤ. یہ محبت ہوتی ہے اس کی، بڑی والہانہ محبت اور نصیحت ہوتی ہے، اور اس انداز سے وہ دوسروں کو ڈراتا ہے. یہی طریقہ ہونا چاہیے دعوت و تبلیغ کا، کہ دوسرے کی محبت دل میں ہو کہ یہ گناہ گار نہ بنے، گناہ سے بچے اور دوزخ سے بچ جائے. تبلیغ میں، دعوت میں کوئی ڈانٹ نہیں چلتی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگ گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، مگر آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ سب کہیں گے بالکل آیا تھا، ہم نے سنی ان کی باتیں، بہت کچھ انہوں نے کہا ہمیں، قرآن پڑھا یا رسولوں کی باتیں کیں، تعلیمات پہنچائیں، اللہ کا تعارف کرایا، رسول کا تعارف کرایا، مرنے کے بعد کیا کیا پیش آنے والا ہے وہ بھی بتا دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رسولوں کو نذیروں کو یہ جھٹلانا، یہ وہ چیز ہے، ہوتا ہے، کبھی جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے، کبھی عمل سے بھی انسان کر دیتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد والا کہہ رہا ہے، اذان مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، میں نہ جاؤں، بھائی کیا نماز پڑھنی ہے، میرے نزدیک یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میچ دیکھنا زیادہ بہتر ہے، میں نہیں جاتا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی عملی طور پر میں جھٹلا رہا ہوں. تو ایسی چیزیں جو ہیں، منہ سے کہنا یا عملی طور پر، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کی طرف سے ایک مسلمان پر فرض عائد ہو اور بندہ اس فرض کو سر انجام نہ دے، اس کو اہمیت ہی نہ دے، اور جو دوسری چیزیں ان کو اہم بنا لے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی چوائس کیا ہے؟ اللہ ہے یا وہ خواہشات ہیں جو اس کے سامنے ہیں؟ تو یہ ہے فکذبنا. لیکن انہوں نے بلنٹلی ان کو کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہے یا دوزخ ہے یا جنت ہے یا مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، ہم مانتے ہی نہیں. وقلنا، اور ہم نے ان کو پلٹ کے یہ جواب دیا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تم پر کچھ نہیں اتارا، تم اپنی طرف سے باتیں چھانٹتے ہو، ہم نہیں مانتے ایسی باتوں کو. یہ رسولوں کو انکار اسی وجہ سے تو کیا جاتا تھا، دشمنیاں رسول سے اس وجہ سے کی جاتی تھیں کہ یہ رسول ہے ہی نہیں. ابو جہل نے، امیہ نے، اور اس کے بعد بہت سے، اب تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول کو نہیں مانتے. کس بنیاد پہ نہیں مانتے؟ اس وجہ سے کہ جو ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہم جن جن چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں، ہماری جو یعنی سوشل سیٹ اپ ہے، ہم اس میں یہ چینج کیوں لائیں؟ یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہم نہیں مانتے ان کو، ہمیں جینے دیا جائے، جینے کا حق دیا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو انہوں نے کہا ما نزل اللہ من شیء، یعنی اللہ نے آپ پر کچھ ہے اتاری نہیں. اگر یہ مان لیں کہ اللہ نے اتاری ہے، پھر تو ماننا پڑتا ہے نا، انہوں نے جڑی کاٹ دی. پھر کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں تمہارے پاس، دنیا کہاں جا رہی ہے اور تم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو ہیں؟ اور تم ہمیں کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھنا ہے مر کے، ہم نہیں مانتے اس کو. کون مر کے دوبارہ آج تک اٹھا ہے؟ جو گیا مٹی مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، کیسے ممکن ہے وہ دوبارہ اٹھے؟ قیامت نہیں آنی، میں نہیں مانتا اس کو. اپنے آپ کو صحیح کہہ دیا اور دوسرے کو کہہ دیا کہ تم فی ضلال کبیر، کھلی گمراہی میں ہو، اور بہت بڑی گمراہی میں ہو. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ دور ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ وقالو، اور اس موقع پہ یہ جہنم کے لوگ کہیں گے، لو کنا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم نذیر کی بات سن لیتے اور سمجھ جاتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم کبھی بھی دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. مگر افسوس یہ کہ ہم نے سنا نہیں، غور سے نہیں سنا، سنا لیکن جھٹک دیا. اور جب جھٹکا جاتا ہے تو تکبر سے انسان جھٹکتا ہے، دوسرے کی بات کو غیر اہم سمجھ کے، اس کو حقیر سمجھ کے، کوئی ویلیو نہ دے کے کہتا ہے جاؤ میں نہیں مانتا. تو ایک تو یہ چیز، لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے، غور سے سنتے. اور جب غور سے سنا جاتا ہے تو اس لیے سنا جاتا ہے کہ اس کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے. او ناقلو، یا ہم اس کو غور سے سمجھتے، عقل سے کام لیتے اور سمجھتے کہ واقعی جو کہا جا رہا ہے ایسے ہونا ہے. ہم بچے تھے، جوان ہو گئے، اب بوڑھے ہو رہے ہیں، پھر ہمارے سامنے لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے. اور اگر زور دیتے عقل پہ اور سمجھتے تو ہم یہ سوچتے ہم تھے کیا، جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم تھے کیا، ہم کچھ نہیں تھے، اور کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں کچھ بنا دیا، اور جب کچھ بنا دیا تو کیا دوبارہ اس کا بنانا مشکل ہے؟ یعنی عقل سے اگر کام لیتے تو پتہ چل جاتا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے سوچا ہی نہیں، نہ سمجھا، نہ عقل سے کام لیا۔ تو بہرحال عقل سے کام نہ لینا اور غور سے دین کی بات کو نہ سننا یہ وجہ بنتی ہے دوزخ میں جانے کی، ورنہ انسان غور و خوض کرے تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے بالکل ایسا ہی ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل دیے ہیں، بہت دلائل دیے ہیں کہ تم دوبارہ اٹھو گے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو اس موقع پہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، واقعی ہم بڑے گناہگار تھے، نبی کو نہیں مانا، نذیر کو جھٹلایا، اس کی باتوں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ اللہ نے جو کتاب اتاری اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، ہم نے کہا وہ تمہیں اتاری نہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ہم ٹھیک ہیں۔ اب سمجھ آئے گی ان کو کہ واقعی گناہگار ہم ہیں، غلطیاں ہم نے کی ہیں انہوں نے نہیں کی، گناہگار ہم تھے انہوں نے نہیں کیا تھے، اور یہ جو سزا ہمیں مل رہی ہے اب ٹھیک مل رہی ہے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہو، لعنت ہو ایسے دوزخیوں کے لیے۔ دوری یا لعنت سے مراد یہ کہ اب ان کو میری کوئی رحمت نہیں پہنچے گی، میں ان پر مہربان نہیں ہوں گا، اب ان کو میں سزا دوں گا، بس مجھ سے یہ دور کر دیے جائیں، کوئی ترس نہیں کھاؤں گا اب ان پہ۔ دنیا میں اللہ ترس کھا سکتا ہے گناہگار کی چیخ پہ، اس کے رونے پہ، مگر فیصلے کے بعد اللہ نے کوئی ترس نہیں کھانا، وہ ایک انصاف کا تقاضا، انصاف ہے، اس دن انصاف کرنا اللہ نے۔ ہاں ان الذین یخشون ربہم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، اندیکھے میں، غیب میں، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا میں نے یا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، کیوں؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے یہ ساتوں آسمانوں اور زمین سے بھی بہت بڑی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اب سوچئے جب کرسی اتنی بڑی جو صرف قدموں کے نیچے آتی ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں کتنا بڑا ہوں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کل قیامت کو ان ساتوں آسمانوں کو لپیٹ دینا ہے، اور لپیٹ کے ایک نقطے کی طرح میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِي وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہو گئی اور ساتوں آسمان لپٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اب آپ اس سے سوچ لیجئے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اتنی بڑی جو ذات ہے اس کو ہماری یہ چھوٹی سی آنکھ جو 10 فٹ کے فاصلے پر رینگنے والی چونٹی کو نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں ہم دیکھ سکتے، پھر گناہگار بھی ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ کسی خوبصورت چیز کو وہ برداشت کر سکے۔ اللہ بڑا خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کا اگر دیکھنا ہونا تو اس کی تخلیق کو دیکھ لیجئے کہ اس کے شاہکار اس دنیا میں کیا کیا ہیں۔ کبھی خوبصورت انسان کو دیکھا؟ خوبصورت چیز کو دیکھا؟ کیسے انسان کی نظر ٹک جاتی ہے، کہتے ہیں کیا خوبصورت ہے۔ اگر یہ بنی ہوئی چیز ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا؟ اللہ بڑا خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنکھ خوبصورت چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ نظر جھکا دیتی ہے، بھائی اتنا خوبصورت، اتنا باروب میں نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ برداشت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دینی ہے، جنت میں یہ آنکھوں میں اللہ ایسی برداشت پیدا کر دے گا. پھر اللہ فرمائے گا جنتیوں کو، جنتیوں جو نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں خوش ہو. کہاں اللہ بہت کچھ، کچھ اور چاہیے؟ اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، میں تمہیں اس سے بہتر بھی دکھاؤں. کہا اللہ جنت سے بہتر بھی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، اور جنتی جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت ان کو جنت کی ہر نعمت ہیچ نظر آئے گی. تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے قرآن میں جہاں ہے یریدون وجہ اللہ، وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، مراد یہ کہ وہ اللہ کے چہرے کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جنت میں دیکھنے کی جو خواہش ہے یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن جنت میں جانے کے لیے جو اچھے عمل ہیں وہ بھی اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم وہ ضرور کریں. تو ان الذین یخشون ربہم، ہم نے رب کو نہیں دیکھا مگر ہم جانتے ہیں. رب کی علامت کیا ہے پہچاننے کی؟ ہم خود ہیں. یہ کائنات کی ایک ایک چیز ہے، اس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، اور وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھ پر کنٹرول کر رہا ہے، ان پر کنٹرول کر رہا ہے، وہ رب ہے. اور جو میرے سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے وہ رب ہے. لہذا اس سے، اس کو دیکھے بغیر بندہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ اللہ کو یاد کر کے ڈر جائے. یہ ہے یخشون ربہم بالغیب. اس کا بڑا ریوارڈ ہے، بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا ایمان ہے. بندے کو یہ نصیب ہو جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل کی بات کو بھی اور دل کی کیفیت کو بھی، بدلتی نیتوں کو بھی اور کیے ہوئے کاموں کو بھی. میں لوگوں کے سامنے گو نہیں کرتا مگر جہاں بیٹھا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ایسے موقع پہ جب وہ گناہ کا کوئی کام کر رہا ہو، یا اس کو اس کے لیے امکان ہو کہ وہ گناہ میں پڑ جائے، یا اس کے لیے راستہ کھلا ہو، مگر وہ اس وجہ سے ڈر جاتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بس یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو بڑی پسند ہے. سیدنا عبد العمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو یہ رات کو مدینہ شہر سے نکل کے باہر نکل جاتے. باہر کیوں اس لیے جاتے تھے کہ دیہاتی جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ شہر میں کام کے لیے جب آتے تو شہر سے باہر اپنے کیمپ لگا لیتے تھے، خیمے، اور وہیں رات گزارتے، دن کو شہر میں آ کے اپنے کام کیے، پھر رات گزاری، پھر چلا گیا. تو یہ آئے ہوئے جو مسافر ہوتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چلے جاتے کہ ان کے حال دیکھوں کہ وہ ٹھیک ہیں، خوش ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، مسافر لوگ ہیں، کوئی ضرورت ہوگی. تو ایسے ہی گئے ایک بار تو خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ایک خیمے کے قریب سے گزرے تو اندر سے آوازیں آئیں. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. تو اماں کہتی ہے، باپ بیٹی کہتی ہے، اماں آپ کو پتہ ہے خلیفہ نے منع کیا ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی. ماں یہ چاہتی تھی کہ ہم مسافر ہیں، تھوڑا سا پانی ملا دیں گے، پیسے زیادہ مل جائیں گے تو اس طرح ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. مگر بیٹی کہہ رہی ہے نہیں اماں، خلیفہ نے منع کیا ہے. اب دیکھیے یہ ایمان کیا ہوتا ہے. ماں کہتی ہے کون سا خلیفہ تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر اماں کے بیٹی کہتی ہے اماں اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس ماں چپ ہو گئی. سیدنا عمر کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ گھر گئے، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں کو کہا میں اپنے لیے ایک بہو تلاش کر کے آیا ہوں، تم میں کون ہے جو اس بہو سے شادی کرتا ہے؟ تو ایک نیک بیٹے نے عرض کی میں ابا جان، آؤ. اس کے گھر گئے، رشتہ مانگا اور نکاح کر دیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ایک دیہاتی عورت شہر میں جا رہی ہوں اور خلیفہ وقت کا بیٹا جو شہزادہ ہے اس سے میری بیٹی کا بیاہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ رب کی عنایت ہے، خوف خدا، اس کا یہ صلہ. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مجاہد، فقیہ، محدث، عالم گزرے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے ہر سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ چار مہینے یہ بزنس کرتے تھے، کماتے تھے، اور بس جو ہوتا اس پہ پھر سارا سال گزارا کرتے، پھر اگلے چار مہینے میں یہ کیا کرتے، پڑھتے اور پڑھاتے تھے، پھر اگلے چار مہینے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے سال کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان کے والد ہیں، مبارک ان کا نام ہے، کسی باغ کے رکھوالے ہیں، بڑا خوبصورت باغ ہے اور انہوں نے بڑا خوبصورت بنا رکھا ہے۔ کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے، کرتے کرتے وہ باغ بالکل لد گیا پھلوں سے، اور مالک آتا وہ پھل لے جاتا، یہ اٹھ اٹھا کے اس کو دے دیتے، یہ لے جاتا، دوستوں کو کھلاتا، تقسیم کر دیتا۔ تو ایک بار مالک جو ہے وہ اپنے دوستوں کو لے کے باغ میں آ گیا اور مبارک سے کہنے لگا، مبارک یہ مہمان ہیں، ہمیں کوئی درخت اچھا سا بتاؤ جس کے سائے میں ہم بیٹھ کے پھل کھا سکیں۔ ان کا یہ درخت اچھا ہے، آپ اس کے نیچے بیٹھ جائیے، چلو پھل توڑ لاؤ۔ وہ گئے اپنی دانست میں جو پکے پھل تھے وہ لے آئے اور دھو دھا کے ان کے سامنے سجا دیے، لیجیے۔ مالک نے جب اس کو کھایا تو وہ کھٹا نکلا، تو مبارک سے کہا، مبارک جو کھٹے پھل ہیں اچھے پھل لاؤ۔ ذرا سبکی سی فیل کی نا کہ مہمان ہیں، ان کو پھل ایسے دیے جا رہے ہیں جو کھٹے ہیں، میں تو ان کو بڑی تعریف کر چکا ہوں کہ اتنا خوبصورت باغ ہے، اور سارے دیکھ کے کہتے ہیں کیا زبردست پھل ہیں اس کے، تو اب ان کو میں چکھاؤں تو وہ کھٹے۔ مبارک اور لے آؤ۔ مبارک دوبارہ گئے، وہ پھل لے آئے، رکھے ان کے سامنے، وہ کاٹے تو وہ بھی کھٹے۔ اب مالک کو ذرا تھوڑا سا غصہ آیا، اس نے کہا، مال اب مبارک تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں آج تک یہ پہچان نہیں ہو سکی کہ کھٹا کون سا اور میٹھا کون سا ہوتا؟ اور مبارک کا جواب دیکھیے، یہ ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ مبارک کہتے ہیں، جناب آپ نے مجھے اس باغ کا رکھوالا رکھا ہے، پھلوں کا رکھوالا نہیں رکھا، اللہ جانتا ہے جب سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے میں صرف باغ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ پھل اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے میٹھا کیا ہوتا ہے کھٹا کیا ہوتا ہے۔ آپ کا اور میرا معاہدہ تو یہی ہے، یہ خدا خوفی، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ انجان اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں جہاں کہیں بیٹھا ہوں ڈر جاؤں کہ غلط کام کر رہا ہوں، اللہ نوٹ کر رہا ہے، مجھے کل سزا دے گا۔ یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور یہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، واجرن کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈر جائیں، اللہ اس کو ریوارڈ کیوں نہ دے۔ اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو خدا نہ خواستہ پھر الٹے کام شروع کر دیتا ہے، نہیں، ڈرنے کا مطلب یہ تھا یہ گناہ کا کام ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ اس کی سزا دے گا، میں مجھے بچنا اس سے، میں نیکی کا کام کروں گا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اور یقین مانیے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اپنی خواہش کو بندہ ایک طرف کر دیتا ہے، سامنے آئین والی نظر آنے والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، صرف رب کا خوف رکھ کے، اللہ کیوں نہ خوش ہو۔ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، لوگو تم اپنی کوئی بات چاہے علانیہ کرو یا دلوں میں چھپا لو، اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ یہ تمہارے لیے ہو سکتی ہے کہ میرے لیے سامنے جو بیٹھے ہیں میں ان کو تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کے لیے دیواریں، یہ جسم کی دیوار اور اندر چھپا ہوا دل، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حتیٰ کہ دل کے اندر آنے والے خیالات وہ بھی کوئی پردے میں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں میں تو ان کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ وہ تو کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں، صرف اللہ جانتا ہے۔ کوئی اور دعویٰ اگر کرتا ہے کہ میں آپ کے سینے کے اندر جو کچھ بات ہے میں جانتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسے دعوے کرے، اور جو کرتا ہے وہ غلط انسان ہے، وہ صحیح نہیں دعویٰ کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کو ایک یہودی عورت نے گھر بلایا کہ آپ میرے ہاں آئیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ہاں، اہل کتاب کی دعوت اللہ کے رسول قبول کر لیتے تھے، تو آپ تشریف لے گئے. تو جب گئے تو اس نے کھانا رکھا، آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی بھی تھے، کھانا رکھا، گوشت کی ایک پوری چانپ سی تھی وہ رکھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ بڑھایا، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانے منہ میں آپ نے ڈالا ہی تھا کہ فرشتے نے آ کے بتا دیا، اللہ کے رسول اس کو اگل دیجیے، اس میں زہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگل دیا، لیکن اتفاق سے وہ صحابی جو لقمہ منہ میں ڈال چکے تھے وہ نکل گئے، اس زہر سے وہ صحابی تو فوت ہو گئے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ باہر نکال دیا. اس خاتون سے پوچھا، تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ زہر ملایا ہے؟ کہتی ہے جی ہاں. ہم نے کہا کیوں؟ کہتی ہے صرف اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کو اللہ نے اطلاع دے دینی ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو خس کم جہاں پاک. یہ اس نے کہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا میں اثر فیل کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت آپ کو بلاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے ہاں جاتے ہیں، اس کے سینے میں جو کچھ آپ کو پتا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پیش بھی کرتی ہے، آپ کھاتے بھی ہیں، لیکن منہ میں ڈالتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، فرشتے نے آ کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول اس میں زہر ہے. لیکن اگر آپ ہم یہ کہیں نہیں نہیں آپ کو پتا تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی جو بیچارے فوت ہوئے، اس کا جرم نعوذ باللہ کس پہ لگتا ہے؟ کہ آپ جانتے تھے، آپ نے جان بوجھ کے اپنے ساتھی کو مروایا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی دلوں کی بات کو نہیں جانتے تھے، منافق آپ کے پاس آتے بات کرتے تھے، آپ ان کی بات کو سن لیتے، یقین کر لیتے، مگر اللہ آپ کو اطلاع دیتا، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل میں آپ کی قدر نہیں کر رہے، یہ دشمن ہے. تو اس لیے کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہوں، بتا سکتا ہوں، یہ خدائی دعویٰ ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انہ علیم بذات الصدور. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو کیا، ہر شے کو پیدا کیا، کیا اس نے پیدا کر کے ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں، وہ ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ بڑا باریک بین ہے، باریک بین، یعنی جو خیالات ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اگر باریک قلم سے ہم کو ان کے خط بنائیں، لکیریں کھینچیں، تو شاید ان کو بھی پہچاننے میں ہمیں کوئی لنک جوڑنے میں مشکل ہو، مگر اللہ کے لیے وسوسے اور خیالات اور نیتیں یہ سب ایسی ہیں جو دوسرے کو پتہ نہیں چلتی، مگر اللہ ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، انتہائی لطیف ہے، باریک بین ہے. الخبیر پوری طرح باخبر بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے ایسے چھوڑ دیا کہ آپ جائیے جو کیجئے، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، نہیں، سب کچھ پتہ ہے اللہ کو. تو دیکھیے کتنا زبردست تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس صورت میں. لیکن اس تعارف کے ضمن میں اور بہت سی باتیں سمجھا دیں، سب لنکڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ہے سورۃ الملک، جس میں بہت اہم باتیں ہم مسلمانوں کو سمجھائی گئی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رات سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے. یہ ریمائنڈر ہے، ریمائنڈر. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.